बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बसीरत के साथ आपका मेज़बान आसार दनकवी आपको खुश आमदीद कहता है। आज हम जिस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए इकट्ठे हुए हैं वो है जनाब शहीद कासिम सुलेमानी और उनके रफ़का की शहादत और उनके बाद पेश आने वाले हालात व वाक़ियात। इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है जनाब डॉक्टर मीसम अब्बास हमदानी साहब को। डॉक्टर साहब को हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब से सबसे पहला सवाल हम ये करना चाहेंगे कि जनरल शहीद कासिम सुलेमानी के साथ उनके कुछ रफ़का भी शहीद हुए। हमने देखा कि उनकी शहादत के बाद एक और शख्सियत जिनका नाम अबू महदी अल मुहंदिस है, उनको हमने बड़ा मीडिया पे देखा। तो वो कौन थे, क्या थे, उनके साथ क्या कर रहे थे, तो उनकी ज़िंदगी पर ज़रा मुख्तसर रोशनी डालिए हमारे नाज़रीन के लिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फिर शुक्रिया आपका कि आपने इस मौजू पे बोलने का मौका दिया। जनरल शहीद कासिम सुलेमानी, उनके साथ रफ़का की शहादत अभी एक ऐसा मौजू है कि जो जिस पर सब बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है और बहुत अहम मौजू है। इसकी अहमियत की वजह भी यह है कि ये बकौल सैयद हसन नसरुल्लाह के नई तारीख का आगाज़ है इस्लामी दुनिया के अंदर, और नज़र भी यूं ही आ रहा है। आप देख लें अभी मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के अंदर और खुसूसन अक्वामे मुसलमानों के अक्वामे इस्लामी के अंदर आप देखें कि एक नया जोश है, एक नया वलवला है। और बहरहाल फिर कभी इस मौजू पे अगर बात हुई तो इस हवाले से भी बात करेंगे कि जो चीज़ कराइन से नज़र आ रही है वो एक नई स्ट्रेटेजी भी है अमेरिका के ख़िलाफ़। आलम इस्लाम की एक नई स्ट्रेटेजी का आगाज़ हो रहा है इस दौर से और नज़र आ रहा है अभी। बहरहाल उस सवाल की तरफ आते हैं जो आपने पूछा कि जनरल कासिम सुलेमानी बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनको शहीद किया गया और उनके साथ जहाँ पर और रफ़क़ाए कार थे उनके अपने मुहाफ़िज़ीन भी थे और उनके साथ मौजूद मुख्तलिफ कमांडर्स थे, वहाँ पर एक शख्सियत अबू महदी अल मुहंदिस की है। अबू महदी अल मुहंदिस इराक़ के एक सीनियर शख्सियत है। ये अपने कॉलेज के दौर से जब स्टूडेंट थे उस वक्त से सद्दाम मुखालिफ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में शामिल थे। उन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से इनको सज़ाए मौत भी हुई वहाँ पर, और सद्दाम की जो फोर्सेस हैं उनकी ताकीब की वजह से इनको इराक़ से हिजरत करना पड़ी। वहाँ से निकले और बिलाखिर ईरान आकर इन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो है दोबारा आगाज़ किया
जी।
और यहाँ पर अबू महदी अल मुहंदिस मुख्तलिफ इनकलाबी एक्टिविटीज़ में शामिल रहे हैं। इराक़ के अंदर सद्दाम दौर से ही एक इराक़ की मुसलमान मुख्तलिफ पार्टीज़ और मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ मुख्तलिफ शख्सियात की एक अलायंस था जिसको इनकलाब इस्लामी इराक़ की शूरा आली का नाम दिया गया था या मजलिस आला इनकलाब इस्लामी इराक़, उसके रुकन रहे हैं
जी
अबू महदी मुहंदिस
माशाल्लाह।
उसके बाद जब ईरान इराक वार शुरू हुई है तो उस वार के दौरान इराक के मुजाहिदीन जो सद्दाम के मुखालिफ थे उनकी मुख्तलिफ हवाले से वो उस जंग का हिस्सा रहे हैं, जिनमें एक बदर ब्रिगेड के नाम से इनकी एक मलेशिया भी थी, मुसल्ला मलेशिया थी, वहाँ पर ये उस वार में सद्दाम के ख़िलाफ़ जो है जिहाद में शामिल रहे। बिल आखिर वक्त गुज़रता रहा, उसके बाद इराक़ के अंदर जब सद्दाम की हुकूमत गिरी है और उसके बाद जो नई सियासी एक्टिविटीज़ का आगाज़ हुआ है तो उन एक्टिविटीज़ के अंदर इराक़ की एक मारूफ सियासी शख्सियत थे अबू महदी अल मुहंदिस। और उसके बाद बहरहाल हशद शाबी का जब क़याम हुआ तो उस के सरबरा बने और अशद शाबी की इन्होंने कमांडिंग की है
माशाल्लाह। हमारे नाज़रीन के लिए वाजे कर दें कि हशद शाबी का आपने ज़िक्र किया, हशद शाबी क्या है, उस वो इराक़ में क्या करती है? और
जी मैं इसमें अर्ज़ करता हूँ आपके लिए कि हशद शाबी इराक़ के अंदर आपको जैसे मालूम है कि एक फितना और एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक काली आंधी के नाम से जिसको जाना जाता है कि दाइश के नाम से एक انتہائی خوفناک دہشت گرد گروہ جو ہے وہ وجود میں آیا عراق کے اندر، اور اس نے آہستہ آہستہ اپنے شخصیات، اپنے جو ان کے خلیفے تھے ان کی قیادت میں انہوں نے مسلمانوں کی سرزمینوں پر قبضے کا کام شروع کر دیا، اور ایک بہت ہی تیز سپیڈ کے ساتھ انہوں نے عراق کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا، شام کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا. خوب ابھی وہ موضوع نہیں ہے، نہیں تو ہم اگر داعش کی
انشاءاللہ اس پہ الگ پروگرام کریں گے
بات کریں تو وہ پھر اس پہ تفصیل طلب ہو جائے گا. تو اس وقت جب یہ داعش پھیل رہی تھی ISIS عراق اور شام کے اندر، تو اس کا جب شدید خطرہ ہو گیا عراقی آبادیوں پر، خصوصاً ایسی آبادیاں کہ جو داعش مخالف تھیں، جن کے اندر جو ہے وہ مسلمان، شیعہ، سنی، حتیٰ غیر مسلمانوں کی آبادیاں بھی تھیں، حتیٰ ہمارے مقامات مقدسہ جو ہے پہلے نمبر پر وہ تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے داعش نے سب سے پہلے ان کو ٹارگٹ کیا سوریہ کے اندر. تو اس وقت عراق کے علماء دین اور بزرگان دین جو ہیں ان کے فتوے کے اوپر اعلام جہاد کیا گیا، جس کے اندر سب سے مشہور آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کا فتویٰ تھا، کہ انہوں نے فتویٰ دیا اور کہا کہ ان کے خلاف لڑتے ہوئے جو مر جائے گا وہ شہید ہوگا. اس وقت عراق کے اندر مختلف سطح پر جو ہے وہ داعش کے خلاف عام عوامی فورسز اکٹھی ہونا شروع ہوئی، عام لوگ اکٹھے ہوئے جہاد کے لیے. ان مختلف فورسز کو، جن کا پہلے گزشتہ بھی جو ہے وہ ملیٹنسی کے حوالے سے موجود تھا، جیسے میں نے عرض کی ہے کہ بس بدر فورس تھی، خود عراق کے اندر قبائلی نظام ہے، ہر قبیلے کی اپنی ایک فورسز ہیں، مختلف عراق کے اندر پہلے سے فورسز، جیسے مقتدی صدر کی جو فورس تھی، ان کے والد کی جو ہے المہدی ملیشیا وغیرہ، ان سب ملیشیاز کو ملا کر جو ہے وہ ایک مشترکہ فورس بنائی گئی، جس میں 100,000 سے زیادہ نوجوان تھے جو داعش کے خلاف جنہوں نے جہاد کا کام کیا. اس مشترکہ فورس کو الحشد الشعبی کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے، اور اس کی عربی کا لفظ ہے جس کی فارسی اگر اصطلاح میں ہم کہیں تو بسیج، جیسے فارسی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے، یا عوامی فورس اگر ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرنا چاہیں، رضاکار عوامی فورس. تو یہ جب فورس بنی تو اس کی کمانڈنگ جو ہے، اس کی جو
کمانڈنگ ہے وہ،
ہاں وہ ابو مہدی المہندس
کی قسم تھی. ماشاء اللہ، کہا جاتا ہے کہ اگر ابو مہدی المہندس عراق میں داعش کے برخلاف کام کر رہے تھے اور داعش کے خلاف لڑ رہے تھے تو ان کا اچھا کام تھا، ان کا اپنا ملک تھا، صحیح ہے، لیکن ایران سے ایک شخص اٹھتا ہے جس کا نام جنرل قاسم سلیمانی ہے، وہ عراق کی سرزمین پہ جا کے اور وہاں شہید ہو جاتے ہیں. ان کے جتنے بھی ناقدین ہیں وہ یہ نقد کرتے ہیں کہ جناب شہید قاسم سلیمانی وہاں پہ کیا کر رہے تھے. ہمارے ناظرین کو یہ آگاہ کریں کہ جنرل قاسم سلیمانی وہاں پہ کیوں گئے تھے اور باقی اس کے بعد کی صورتحال جو بھی ہے.
میں آپ کے عرض کرتا ہوں کہ یہ بات ہوتی ہے کہ یہ مثلا مختلف ممالک کے اندر جو ہے وہ مداخلت ہے، اور مختلف ممالک کے اندر جاتے ہیں باہر کی فورسز. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے انٹرنیشنل جو لاز ہیں ان کے اندر، جن ممالک کے اندر اپنی خود مختار حکومتیں ہیں، وہ مختلف حکومتوں سے مدد اور تعاون مانگ سکتے ہیں. اور یہاں پر جب جنرل قاسم سلیمانی کی جو قدس بریگیڈ کے جو ہے وہ کمانڈر تھے، جب داعش کا فتنہ بہت زیادہ پھیل گیا، تو اس وقت عراق اور سیرین گورنمنٹ نے باقاعدہ رسمی طور پر ایران حکومت سے مدد مانگی کہ ہمیں اس فتنے کے خلاف اور اس سازش کے خلاف آپ ہماری مدد کریں. تو لہٰذا سب سے پہلے یہ جو ان کا، یعنی آپ کہہ لیں کہ آرمی، ایران آرمی کی صورت میں، یا قدس بریگیڈ کا جو ہے وہ اپنی فوجی قوت کے ساتھ جو ہے ان ممالک کے اندر موجود ہونا تھا، وہ اس انٹرنیشنل لاء کے مطابق تھا کہ ان ممالک نے ایرانی حکومت سے رسماً مدد طلب کی. ایک دوسری بات یہ تھی کہ جو یہ ان ممالک میں گئے ہیں، سوریہ میں خصوصاً اور شام کے اندر، وہاں پر ان کا جو رول تھا اس کو ہم کہتے ہیں مشاورتی رول تھا. جیسے ہمارے یہاں مختلف ممالک کے اندر ملٹری اتاشی موجود ہوتے ہیں سفارت خانوں کے اندر، اسی طرح ان کا بھی ایک جو ہے وہ ملٹری مشاور کے حوالے سے، فوجی مشاور کے حوالے سے ان ممالک کے اندر رول تھا، اور یہ ان کو مشورت کرتے تھے اور ان کو آرگنائز کرتے تھے، خود عراقیوں کو داعش کے خلاف اور دہشت گردوں کے خلاف آرگنائز کیا، اسی طرح شام کے اندر جو شام کی اپنی فورسز یا عوامی فورسز تھیں ان کو جو ہے وہ داعش کے خلاف انہوں نے آرگنائز کیا۔ اچھا، تیسری بات، میں اپنی بات مکمل کرتے چلوں، تو تیسری بات یہ ہے کہ جب داعش نے مقامات مقدسہ پر اٹیک کرنا شروع کیا، تو یہ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کا یہ رول ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس چیز کو جانا جاتا ہے کہ جو مقامات مقدسہ ہوتے ہیں یا جو دینی مسائل ہوتے ہیں، جو مذہبی مسائل ہوتے ہیں، وہ کسی قوم سے اور کسی ایک ملک سے مختص نہیں ہوتے۔ ہیریٹیج جس کو ہم کہتے ہیں ثقافت کے عنوان سے، وہ کسی ایک قوم سے مختص نہیں ہوتے۔
جتنے بھی کلچرل پلیسز ہیں،
میں آپ کو زندہ مثال، آپ سمجھنے کے لیے اگر آپ کو میں زندہ مثال دوں، تو ہم پاکستان کی مثال آپ لیں، یہ ابھی ہم نے پاکستان نے کرتارپور کا بارڈر کھولا انڈیا کے ساتھ، خوب وہ سکھوں کے لیے مقدس مقام ہے۔ اب وہاں پر آپ دیکھیں کہ کوئی بہت سے قوانین جو انٹرنیشنل قوانین جو ہے ہمارے یہاں موجود ہیں انڈیا پاکستان کے درمیان، مثلا ویزا کا مسئلہ ہے اور اس طرح، ان بہت سے قوانین کو جو ہے وہ شارٹ کیا گیا ہے۔ لوگ آتے ہیں زیارت کے لیے کیوں؟ کیونکہ دینی مقدس ایک ان کے لیے مقام ہے، اور اس دینی مقام کے لیے پوری دنیا کے اندر یہ رواج موجود ہے اور یہ قانون موجود ہے کہ وہاں پر بہت سے قوانین کو نظر میں نہیں رکھا جاتا۔ خب، پس تیسری وجہ یہ بنی کہ جب مقامات مقدسہ پر اٹیک شروع ہو گیا، جب مقامات مقدسہ پر جو ہے وہ حملہ شروع ہو گیا، اور صرف بات کی حد تک نہیں تھا۔
جی
آپ دیکھیں حرم
سامرا میں، ہم دیکھ سام
حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، مثلا جب سعودیہ کو تھوڑا سا تھریٹ ہوتا ہے تو ہماری فوجیں وہاں پہ جاتی ہیں، ہمارے لوگ جو ہے وہ اعلام آمادگی کرتے ہیں، خود وہ باہر نکلتے ہیں، اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حرم پر کوئی آنچ آئی تو ہماری تو جانیں قربان ہیں، اس پر فدا ہیں، اس پہ کوئی کسی کی دو رائے نہیں ہوتی۔ خود یہاں پر بھی اسی طرح، یہاں پر بھی صرف بات نہیں کی گئی بلکہ عملاً آپ دیکھیں کتنے اصحاب کے مزارات جو ہے وہ گرا دیے گئے۔ ٹھیک ہے، خالد بن ولید ہے، خو آپ دیکھیں عمار یاسر ہیں، آپ دیکھیں بہت سے شام کے اندر جو حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے مزار پر کتنے دسیوں مارٹر گولے اور کئی فٹ کے فاصلے پر وہ پہنچ چکے تھے، اور نعوذ باللہ انہوں نے تو بہت سامرہ کا آپ دیکھیں حرم جو ہے وہ امامین عسکریین سامرہ کے اندر اس کے گنبد کو انہوں نے جو ہے وہ بلاسٹ کر دی۔ خو جب یہ دینی مقامات پر اور دینی چیز پر جب بات آتی ہے، تو وہاں پر پھر بہت سے قوانین جو ہے وہ نظر میں نہیں رکھے جاتے، نہیں دیکھے۔ خو تیسری وجہ ان کی ان علاقوں کے اندر پہنچنا اور وہاں کی عوام کی سپورٹ کرنا، وہ اس وجہ سے تھا کہ وہاں پر ہمارے دینی مقامات خطرے میں تھے۔
ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، آپ ہی کے سوال کے جواب کے تناظر میں، جب دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو اس کی آرمی جنگ لڑتی ہے، ٹھیک ہے، آرمی جنگ لڑتی ہے اور بارڈرز پہ جنگ ہوتی ہے، لیکن بالخصوص مقامات مقدسہ کو نشانہ بنانا اور بالعموم تمام عوام کو نشانہ بنانا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟
خوب ظاہر سی بات ہے، دیکھیں یہ اس طرح کی تو جنگ نہیں تھی۔ داعش ایک ایسا گروہ تھا کہ جو وہیں سے ان دہشت گردوں کو، کہ جو عراق کی سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے حصہ تھے، سابقہ آپ کو پتہ ہے داعش کے اہم ترین کمانڈر وہی تھے کہ جو صدام کی فوج کے کمانڈر تھے، اور صدام کا سسٹم گرنے کے بعد وہ امریکہ کے ہاتھ لگ گئے، اور میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اس کی اصلی ترین محرک اور اصلی ترین وجہ یہ تھی کہ یہ پورا علاقہ چونکہ تیل اور گیس اور اس قسم کے ذخائر سے بھرپور ہے، اب اس پر بین الاقوامی قوتوں کی، طاقتوں کی، اور ہماری خصوصاً استکباری استعماری طاقتوں کی ان ذخائر پر نگاہ ہے، اور وہ اس مال اور ثروت سے اپنی آنکھیں نہیں چرا سکتے، لہذا ان پر قبضہ کرنے کے لیے یہ سارا جو ہے وہ کھیل کھیلا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو اہم ترین دوسری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ خود اسرائیل کا وجود جو ہے وہ خطرے میں ہے، اس کے وجود کو بچانے کے لیے اس کے اطراف میں علاقوں کو ناامن کرنا، تاکہ اس کے بارڈرز جو ہیں وہ بچ سکے، محفوظ ہو سکے۔
ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی شہید جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے رفقا کی شہادت اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات کے بارے میں. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.